الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ مجلس میں بدر کا واقعہ الحمدللہ مکمل ہوا. جب بدر کی لڑائی مکمل ہوئی تو ایک جماعت مکہ کے مشرکین کی تھی، ان کو تو بالکل ہوش و حواس چلے گئے تھے، کوئی چیز ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ان کا پورا تکبر اور غرور مٹی میں مل گیا تھا. ان کا خیال اور سوچ اب یہ تھی کہ جتنے لوگ مکہ کے مارے گئے ہیں ان کا بدلہ کیسے لے گئے. دوسری جماعت مدینہ اور مدینہ کے اطراف میں رہنے والے یہودیوں کی تھی، وہ بھی مسلمانوں کی فتح سے ڈر چکے تھے. تیسری ایک جماعت ایسے لوگوں کی تھی جو منافقین تھے. یہ منافق ایک طرف مشرکوں کے ساتھ اور یہودیوں سے ملے ہوئے تھے، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، دل کے اندر ایمان نہیں تھا. اس واقعے کے بعد ان کے اوپر یہ اثر ہوا کہ وہ اسلام کے قریب ہوئے، ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان بتانے لگے. چوتھی جماعت تھی مدینہ کے آجو باجو جو چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، وہاں کے رہنے والے ضدی قسم کے لوگ، ان لوگوں کا غصہ اور ضد اور زیادہ بھڑک گئی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچی حکمت عطا فرمائی تھی. یہ چاروں طرح کے دشمنوں کے ساتھ کیسے مقابلہ کرنا, کیسے نمٹنا, اس کے پلان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب پر نظر رکھ رہے تھے اور چاروں جماعت کی طرف سے کوئی نقصان نہ ہو اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا خیال رکھتے تھے. اس سے سیکھنے کو ملا کہ جو آپ کو نقصان پہنچاوے, تکلیف پہنچاوے, ایسی محنت اور کوشش کرتا ہو تو اس سے آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے, ان سے چوکس رہنا چاہیے. بعض مرتبہ کچھ لوگ محبت کے نام پہ تکلیف پہنچا دیتے ہیں, دوستی کے نام کے اوپر تکلیف پہنچا دیتے ہیں. ظاہر میں ہم تمہارے ساتھ ہیں, تمہارا بھلا چاہتے ہیں, ایسی باتیں کر کے نقصان پہنچاتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے اور ان کے شر, ان کی برائی, ان کی گندی پلاننگ سے بچنے کی پوری تدبیر اور فکر کرنی چاہیے. مدینہ منورہ کے اندر اسامہ نام کی ایک عورت تھی, عین سواد میم حمزہ اسامہ نام کی. یہ عورت ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی تھی. جیسے مکہ میں کچھ لوگ تھے, اس طرح مدینہ میں بھی اس طرح کے لوگ تھے جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت تکلیف پہنچانے کے چکر میں لگے رہتے تھے. اس میں یہ اسماء نام کی عورت تھی. دوسرا کام اس عورت کا یہ تھا کہ مذہب اسلام اور دین اسلام میں خاموخا خامیاں نکالتی تھی. اسلام میں الحمدللہ کوئی خامی نہیں ہے, ساری کی ساری خوبیاں ہی خوبیاں ہیں, لیکن یہ عورت بلا وجہ اسلام میں خامیاں نکالتی تھی. تیسرا گندا کام یہ تھا کہ عورتوں کو جو ماسک آتا ہے, حیض آتا ہے, تو اس موقع کے گندے اور ناپاک کپڑے لا کر یہ عورت مسجد نبوی شریف میں ڈال دیتی تھی. اس طرح مسجد شریف کی بھی وہ بے ادبی اور گستاخی کرتی تھی. عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ ایک نابینا یعنی اندھے صحابی تھے. بنو خطمہ نام کے قبیلے کی مسجد کے امام تھے, قاری تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے تھے. بنو خطمہ خاندان میں سب سے پہلے انہوں نے ایمان قبول کیا تھا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے. جب بدر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت تشریف لے آئے تو اس عورت نے نظم اور شاعریاں بنائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتی تھی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت تنگ آ گئے. تنگ آ کر کے ایک مرتبہ فرمایا الا آخذ لی من ابنت مروان, یہ مروان کی بیٹی یعنی اسما جو تکلیف دیتی ہے, کوئی میرے خاطر اس کی اس تکلیف کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کرے. یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. حضرت عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو گئے, اس کے گھر پر تشریف لے گئے اور رات میں میٹھی نیند ظالمہ عورت سو رہی تھی. یہ اندھے اور نابینا تھے, ہاتھ لگاتے لگاتے چٹولتے چٹولتے گئے. اس کے بچے کو ایک طرف کر دیا, کسی بے قصور کو وہ نقصان پہنچانا چاہتے نہیں تھے. اور حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کے اندھیرے میں اس ظلم کرنے والی عورت کے قصے کو ختم کر دیا. یہ رمضان 2 ہجری 25 تاریخ تھی, 624 کا واقعہ ہے. فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا اقتلت بنت مروان, مروان کی بیٹی کو کیا تم نے ختم کر دیا؟ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, میرے ماں باپ آپ, میرے ابا آپ پر قربان ہو, میں نے اس کو جو آپ کو تکلیف دیتی تھی اس کو راستے سے صاف کر دیا ہے. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا اور مبارکبادی دی, ارشاد فرمایا نصرت اللہ ورسولہ یا عمیر, عمیر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کی ہے, یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی مدد کی ہے. حضرت عمیر کو یہ ڈر تھا کہ میں نے جو اس عورت کی گندگی سے زمین کو پاک کیا ہے تو اس پر مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينتطح فیہا انزان, دو بکریاں سینگ نہیں مارے گی, یعنی دو آدمی کا متبھید اور اختلاف نہیں ہوگا, تمہاری اللہ کے یہاں اس معاملے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے صحابہ کو فرمایا اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فانظروا الى عمیر بن عدی. کتنی بڑی خوش قسمتی حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ, جب تم ایسے آدمی کو دیکھنا چاہو جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی یعنی دین کی غائبانہ مدد کی ہے تو میری ابن عدی کو دیکھ لو. یہ بہت بڑی بات تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ دوستی میں پیار میں یوں کہتے تھے کہ یہ نابینا کو دیکھو کہ جو اللہ کی اطاعت کے راستے میں چلتے ہیں. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل الاعمى ولكن البصير, ان کو اندھا مت کہو, یہ تو بصیر یعنی دیکھتے ہوئے آدمی ہے. مطلب یہ تھا کہ دیکھنے والے انسان جیسے کارنامے کر سکتے ہیں ایسے بڑے بہادری کے کارنامے انہوں نے اندھا ہونے کے بعد بھی کیے ہیں. بعد میں ان کا نام ہی بصیر بن گیا, یعنی کہ جو اندھے ہیں لیکن حقیقت میں دیکھنے والوں جیسے یا ان سے بھی اچھے کام کرتے ہیں. بہت سی مرتبہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ اندھے ہونے کے باوجود جن کی آنکھیں اچھی ہیں ان سے زیادہ اچھے کام کرتے ہیں. وہاں دیوبند میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے یہاں حافظ طیب صاحب تھے, وہ تراوی میں آخری عشرے میں 9 راتوں میں اکیلے پورا قرآن سنا دیتے تھے. نابینا تھے, اندھے تھے, لیکن 3.5-4 پارے پڑھ کر کے 9 رات میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے. بہت سے آنکھ سے دیکھنے والے حافظ بھی جو کام نہیں کر سکتے وہ اندھے آدمی کر دیتے تھے. تو جو آدمی اندھا ہو پھر بھی ایسے کام کرے تو حقیقت میں وہ اس لائق ہے کہ اس کا نام بصیر رکھے, یعنی دیکھنے والا. جیسے بہت سے لوگ لولے لنگڑے محتاج ہوتے ہیں لیکن لنگڑے ہونے کے باوجود اتنا دین کا کام کرتے ہیں کہ جن کے پیر اچھے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے. تو آدمی کہے گا کہ تو حقیقت میں لنگڑا نہیں ہے بلکہ 700 اچھے چلنے والوں سے بھی تو زیادہ بہتر ہے. اس طرح لوگ کہتے ہیں. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب بصیر بنا دیا, یعنی دیکھنے والا. کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے انطلقوا بنا الى البصیر الذی فی بنی واقف نعود. بنو واقف میں ایک نابی ایک بصیر ہے, دیکھنے والے ہیں, یعنی ہے تو ظاہر میں اندھے لیکن حقیقت میں دیکھنے والوں جیسے بڑے کام انہوں نے کیے ہیں. چلو ذرا ہم ان کی خبر لینے کے لیے جاتے ہیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے. جب اس اسما کو دفن کرنے کے لیے لے گئے, حضرت عمیر وہاں سے گزرے تو کہنے لگے کہ تم نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی, تکلیف پہنچائی, ظلم کیا, تو اگر تم سب لوگ یہ کرتے تو میں تم سب سے زمین کو پاک کر دیتا, پھر اس میں مجھے اپنی جان دینی پڑے تو ابھی میں اس کے لیے تیار رہتا. یہاں ایک بڑی نازک بات سمجھ لینی چاہیے. انسان کی زبان تلوار اور گولی سے زیادہ خطرناک ہے. انسان اپنی زبان سے کسی کو گندی بات بول دے تو سامنے والے کے دل کے اوپر لگ جاتا ہے, دماغ میں وہ بات اتر جاتی ہے. اسی لیے اپنی زبان سے کبھی کسی کو گندی غلط بری بات ہرگز مت بولو. عربی میں کہاوت ہے کہ تم نے کسی کو تلوار ماری، اس کو زخم ہو گیا، خون نکلا، اس نے ٹریٹمنٹ کرائی، زخم دو چار مہینے میں اچھا ہو جائے گا، لیکن کسی کو زبان سے گندی بات بولی، بری بات بولی، اس کے دماغ پر اثر ہو گیا، اس کے دل میں وہ بات بیٹھ گئی، تو زندگی بھر وہ اس زخم کو بھولتا نہیں ہے۔ زبان کا زخم جو دل میں اور دماغ میں لگتا ہے وہ انسان بھولتا نہیں ہے۔ بعض مرتبہ 50 سال کے بعد بھی انسان کہتا ہے کہ تو وہی ہے کہ تو نے مجھے زبان سے گالی دی تھی، تہمت لگائی تھی، بری بات کہی تھی، میرا انسلٹ کیا تھا، میرے میں خامی نکالی تھی، مجھے پریشان کیا تھا۔ اس لیے اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھو، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف ہوئے ایسی باتیں مت بولا کرو۔ زبان سے بعض مرتبہ کوئی آدمی ایسی بات بول دیتا ہے کہ سامنے والا بیچارہ سن کر کے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، مجھے ایسا بول دیا حالانکہ میں ایسا نہیں ہوں، پھر بھی مجھے ایسا کہہ دیا، ایسا بول دیا، سامنے والا اس کو دل پہ لے لیتا ہے، دماغ میں لے لیتا ہے، اور اتنا لیتا ہے اتنا لیتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، رات کی نیند اڑ جاتی ہے، کھانا اس کو اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے زبان کو اچھی بناؤ، زبان کو کڑوی مت بناؤ، زبان کو گندی اور بری مت بناؤ، زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچا۔ کسی بھی انسان، چاہے غریب ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، اپنی زبان سے سامنے والے کو تکلیف مت پہنچا، یہ بہت بری اور گندی عادت ہے۔ مدینہ پاک کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو رات دن اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے تھے، حضور کو تکلیف ہوئے ایسی باتیں بولتے تھے، گندی گندی باتیں بولتے تھے، اسلام میں عیب نکالتے تھے، مسلمانوں کو گالیاں دیتے تھے، اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے گندی گندی شاعریاں بناتے تھے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہن کرتے تھے، صبر کرتے تھے، برداشت کر لیتے تھے، سن لیتے تھے، لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ ظلم ہو جاتا تھا تو پھر ایسے گندوں سے اللہ کی زمین کو پاک کرنے کی بھی تمنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی۔ ایک اور تھا ابو افق نام کا آدمی، مدینہ میں یہودی کمیونٹی بہت بڑی تھی، اسی یہودی سماج کا یہ آدمی تھا، 120 سال کی اس کی عمر تھی، بڈھا ہو گیا تھا، لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی میں گندی گندی شاعریاں بناتا تھا۔ اور بڑھاپا بڑا عجیب ہے بہت سے لوگوں کا، باڈی کمزور، چلنا مشکل، کان سے سنائی کم دیتا ہے، آنکھ سے نظر کم آتا ہے، کھانا کھانا بھی مشکل، پوری باڈی میں کمزوری آ گئی، لیکن زبان کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پوری باڈی کی طاقت اکیلی زبان میں آ گئے، اور بڈھے ہو کر کے اتنا بولتے اتنا بولتے اور اتنا کڑوا اور اتنا ڈینجر بولتے ہیں کہ پوری زندگی ایسا ہی بولے، جس کو دیکھو اس کو ڈانٹو، جس کو دیکھو اس کو پکڑاؤ، جس کو دیکھو اس کو جو ہے گالیاں دو، جس کو دیکھو اس کے ساتھ بری باتیں کرو، حالانکہ بڑھاپے کے اندر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں زیادہ لگانا چاہیے، قرآن پڑھنے میں زیادہ لگانا چاہیے، اچھی بات بولنے میں زیادہ لگانا چاہیے. تو یہ 120 سال کی عمر کا ہو گیا، لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت گندی باتیں بولتا تھا، گالیاں دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا. تو ایک مرتبہ رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لی بہذا الخبیث، اس خبیث سے میری طرف سے کون نمٹے گا؟ آپ سوچو، جو نبی رحمت للعالمین بن کے آئے، جنہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا، لیکن یہ کتنی گندی باتیں بولتے ہوں گے، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گندی باتوں سے کتنے تنگ آ گئے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون اس گندے سے اللہ کی زمین اس کو پاک کر دے گے، اس کی گندگی کو دور کر دے گے. تو حضرت سالم ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے منت مانی، علی نظر ان اقتل ابا افق او اموت دونا، میں منت مانتا ہوں کہ اس ابو افق سے اللہ کی زمین کو پاک کر دوں گا، یا یہ کہ میں خود دنیا سے اللہ کی رحمت میں چلا جاؤں گا. یہ انہوں نے منت مانی. شوال 2 ہجری کا مہینہ تھا، گرمیاں چل رہی تھی، یہ ظالم اپنے گھر کے صحن میں سو رہا تھا. حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور جا کر کے اس گندے سے زمین کو پاک کر دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا خیر اور بھلائی کی فرمائی. ان دونوں واقعے سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کو زبان سے ستاوے، یہ بہت گندی اور بری عادت ہے. آپ کسی کو ایک آدھ تماچا مار دو تو سامنے والا سہن کر لے گا، لیکن سامنے والے کی برائی بولو، گندی باتیں بولو، گالیاں دو، تو وہ خود بھی اکڑا جائے گا، وہ خود بھی تنگ آ جائے گا. اور اس میں دوسرا بڑا بھاری خطرہ یہ ہے کہ جس کو آپ بری بات بول رہے ہو، گالیاں دے رہے ہو، گندی باتیں کہہ رہے ہو، وہ سہن کر لے رہے، لیکن اس کو چاہنے والا، اس سے محبت رکھنے والا، اس سے پیار رکھنے والا، ہو سکتا ہے کہ اس گندی بات بولنے والے کے ساتھ کوئی غلط، نامناسب یا کوئی مناسب اور جو ہے برابری کا معاملہ کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے آپ کسی کی بیوی کو گالیاں دو تو شوہر سہن نہیں کرے گا، با وفا شوہر اس کا جواب دے گا. کسی باپ کو آپ بری بھلی بات کہو تو اس کا بیٹا سہن نہیں کرے گا، اس کا بیٹے کو غصہ آنا ایک نیچرلی بات ہے، فطری بات ہے. اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو اچھی بنو، اپنی زبان سے کسی کو تنگ مت کرو، اپنی زبان سے کسی کو گالیاں مت دو، اپنی زبان سے کسی کی خامیاں مت اچھالو، اپنی زبان سے کسی کی برائیاں لوگوں کے سامنے مت بیان کرو. اس لیے کہ شیطان ہے،
وہ انگلی بھی کرتا ہے اور آدمی کے ساتھ آدمی کا نفس بھی لگا ہوا ہے، آتما بھی لگا ہوا ہے، وہ بھی غصہ دلاتا ہے، وہ بھی جوش دلاتا ہے، اس لیے آدمی کو اپنی زبان کے بارے میں بہت سوچنا چاہیے. اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو چیز تمہارے دو جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان، اس کی تم گارنٹی دو کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے تو میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور ایک چیز جو تمہاری دو جانگوں کے بیچ میں ہے یعنی شرم کی جگہ، اس کے بارے میں گارنٹی دو کہ غلط استعمال نہیں کرو گے، گناہ کے کام میں اس کو نہیں لگاؤ گے تو میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. غرض یہ کہ انسان کو آمنے سامنے بھی دوسروں کے لیے غلط گندی باتیں نہیں بولنی، گالیاں نہیں دینی. اور اب یہ زمانہ انٹرنیٹ کا ہے، میڈیا کا ہے، تو اس پر بھی کسی کو تکلیف ہوئے، کسی کو الجھن ہوئے، کسی کو پریشانی ہوئے، ایسی بات بالکل نہیں بولنی چاہیے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ زبان کی آزادی، تو زبان کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ صحیح سچی بات بولو لیکن کسی کو تکلیف دینے والی بات مت بولو، کسی کو شرم میں ڈال دے گے ایسی بات مت بولو، کسی کی گالی مت دو، کسی کو پریشانی ہو ایسی بات مت بولو، کسی کی بے ادبی ہو، انسلٹ ہو، کسی کی گستاخی ہو، کسی کو تکلیف پہنچے، اس طرح کی بات نہیں بولنی چاہیے. آج کے زمانے کا حال یہ ہے کہ سگا بیٹا باپ کی ایسی بات سننے تیار نہیں، تو پھر دوسرا آدمی تو کہاں ایسی بات سنے گا. ایسے حالات کے اندر اپنی زبان کو بہت سنبھالنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، سچی عقیدت عطا فرمائے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی گستاخی، بے ادبی سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ زبان سے کوئی بات بولو اس طرح بولو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ ہوئے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ ہوئے. ہمیں تو اسلام نے، قرآن نے یوں سکھایا کہ دوسرے دھرم کے لوگ، دوسرے مذہب کے لوگ، وہ جن کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں ان کے لیے بھی تم گندی گالی والی بات مت بولو. یہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ دوسرے دھرم کے لوگ جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کی بندگی کرتے ہیں، تم ان کو گالیاں مت دو، بری بات مت بولو. یہ اسلام نے ہم کو تعلیم دی. تو ہمیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، محبت، ادب، اکرام والی باتیں بولنی، اس طرح کی باتیں لکھنی، اس طرح کا عمل کرنا. تو ہر غلط بات، بے ادبی والی بات سے اللہ ہمیں اور پوری امت کو، انسانیت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت، عشق، عقیدت اور آپ کی اتباع والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے.
فریدہ بین دھورا جی والا، ان کا ہارٹ کا آپریشن چل رہا ہے، اللہ ان کے آپریشن کو کامیاب فرماوے، عمر میں برکت کا ذریعہ بناوے. ہمارے اقبال مکھی کی امی بھی بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا کرو. اللہ ان کو شفا دے وے، تندرستی دے وے، عمر میں برکت دے وے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك رضاك والجنة، اللهم إني أسألك رضاك والجنة، اللهم إني أسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، اس کی اور اس کی قیامت تک آنے والی آل اولاد نسلوں کی ایمان کی، اسلام کی، جان کی، مال کی، عزت کی، عصمت کی، گھر بار کی، جائیداد کی، کاروبار کی، ہر چیز کی اپنے کرم سے حفاظت فرماؤ، حفاظت فرماؤ، حفاظت فرماؤ. اے اللہ تمام مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مکاتب کی، تمام اوقاف کی، تمام جماعتوں کی اپنے کرم اور فضل سے حفاظت اور نصرت فرماؤ. اے اللہ آنے والے رمضان میں خوب عبادتوں کی توفیق عطا فرماؤ. اے اللہ ہر ایک کو حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، بے روزگاروں کو روزی عطا فرماؤ، مقروضوں کا قرض ادا کرواؤ، اجڑوں ہوں کو آباد فرماؤ، بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ. اے اللہ جو جس الجھن میں اس سے نجات عطا فرماؤ. اے اللہ ہم کو ہماری قیامت تک آنے والی آل اولاد نسلوں کو سچا پکا متقی مسلمان بناؤ. اے اللہ ہر نوع کے ارتداد سے حفاظت فرماؤ، ہم کو اور ہماری نسلوں کو اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرماؤ. اے اللہ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، حج عمرے عطا فرماؤ. اے اللہ، اے اللہ دنیا آخرت میں آپ کی رضا عطا فرماؤ، آپ کی خوشنودی عطا فرماؤ، ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں، تقویٰ میں برکت عطا فرماؤ. جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح تندرست اولاد عطا فرماؤ.
اے اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں ان کو نیک صالح تندرس اولاد عطا فرماؤ، نیک صالح تندرس اولاد عطا فرماؤ، جن کے گھر میں جوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے لیے مناسب رشتے عطا فرماؤ، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شروع سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ آپ کے بہت سے بندوں نے بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، ان سب کی جائز مرادیں پوری فرماؤ، الجھنوں کو دور فرماؤ۔ اس مجمع میں موجود اپنے تمام بندوں بندیوں کی جائز مرادیں پوری فرماؤ، پریشانیوں کو اپنے کرم سے دور فرماؤ۔ جنہوں نے ہم سے اس میں سلوک کیا کرتے رہتے ہیں ان سب کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرماؤ۔ اللہم صل وسلم وبارک وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔